بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 جون 2004، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ کہف آیات 55-59 تک کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ کہف کے 8ویں رکوع کے بھی کچھ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن سیاق کلام سے جوڑنے کے لیے چند باتیں ہیں جن کا اعادہ کروں گا. پوری سورت کے مضامین پر اس وقت گفتگو اور ان کا خلاصہ پیش کرنا مقصود نہیں ہے، جو لوگ مستقل شریک ہیں ان کو معلوم ہے. 7ویں رکوع سے ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا، اور وہ ہے قصہ آدم و ابلیس. اس میں چند نکات نئے تھے، یعنی قرآن مجید میں یہ 7 مرتبہ یہ قصہ ریپیٹ ہوا ہے، اس کا تذکرہ ہے 7 مقامات پر، لیکن ہر مقام پر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی نیا نقطہ، کوئی نیا پوائنٹ ضرور ملے گا. اس پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن دجالی فتنے کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے، اس سلسلے میں جو اہم ترین مقام تھا یعنی جو آیت اس رکوع کی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ابلیس اسے حسد ہے نوع انسانی سے، وہ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے آدم سے اور اس کی اولاد سے، اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آدم کی اولاد کو ان کے اصل مقام تک پہنچنے نہیں دے گا، وہ جنت گمگشتہ حاصل کرنے نہیں دے گا بلکہ اپنے ساتھ لے کر ڈوبے گا، ہم تو ڈوبے ہیں سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ اس کا موٹو ہے، تمہیں خوب معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلے چاٹوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست اور ولی بنا لیا، یہ ہے انسان کی کم نصیبی، بد نصیبی، محرومی جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ کائنات کی عظیم ترین طاقت، وہ جو سراپا رحمت ہے، جو انسان کی خالق ہے، مالک ہے، جس نے انسان کو یہ صلاحیتیں بخشی ہیں، مسدود بلائق بنایا ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو پروردگار عالم ہے، رب العالمین ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ازلی دشمن شیطان اور اس کی ذریت کو تم نے اپنا دوست بنایا، بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا بدل ہے جو ان ظالموں کو، ان بد نصیبوں کو حاصل ہوا ہے، کس کو چھوڑ کر اور کس کو اختیار کیا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا اس اعتبار سے تذکرہ کہ اس کی ذریت، یہ بہت اہم ہے کہ شیطان تو خیر ہے ہی سو ہے، اس کی اپنی اولاد میں، جنات میں بھی اس کے چیلے چانٹے ہیں جو اس مشن میں اس کے دست و بازو ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنت والناس، جو اللہ کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے پڑ گئے، شیطان کے پیچھے لگ گئے، تو ان کی بھی نسبت اب اصل میں شیطان کے ساتھ جڑتی ہے، وہ اسی کی ذریت معنوی ہے، اور یہ ذریت ہمیشہ سے اگرچہ رہی ہے لیکن اس آخری دور میں، دجالی دور میں، جس کے توڑ کے لیے، جس سے بچاؤ کے لیے فرمایا کہ یہ سورہ کہف بڑی مؤثر ہے، مفید ہے، اس آخری دور میں یہ شیطان کی ذریت جو ہے اسی کا غلبہ ہوگا پورے عرض پر، پورے گلوب پر۔ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ ابلیسی نظام ہے، شیطانی نظام، اور جو اس کے علم بردار ہیں وہ اصل میں اس کے صحیح معنوں میں چیلے چانٹے، اس کے مریدین، اس کی ذریت۔ اور جو ہمارے لیے امتحان سخت ہوا وہ یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے اختیار کوئی نہیں دیا تھا، لیکن جو چیلے چانٹے انسانوں میں سے ہیں، جو آج اس کا دم بھرتے ہیں اس کی محبت کا، جو اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو اس وقت کے فرعون ہیں، وہ قوت کے بل پر پوری شیطانی نظام کو پورے گلوب پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری قوت بھی انہیں حاصل ہے۔ یہ اب سخت ترین امتحان ہو گیا مسلمانوں کا، اور ان کا کہ جو اللہ کے وفادار ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی وفاداری کا دم بھرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اتنا سخت معاملہ نہیں تھا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ گویا شیطان کو جو اللہ نے موقع دیا اسی میں یہ بھی تھا، امپلائڈ تھی یہ بات کہ تم جس طرح چاہو میرے ان بندوں کو ورغلانے کی کوشش کرو، جو تمہارے بس میں ہے کر گزرو، گویا اپنے تمام ارمان نکال لو، اس سے زیادہ کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اتنا زیادہ قوی کبھی ہو سکتا ہوں یا ہو سکتا تھا جتنا وہ آج ہے، اس کی ہر حسرت جو ہے وہ نکلے گی اور نکل رہی ہے۔ تو ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اب یورپ کی مشینیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری قوت بھی اسے حاصل ہے، اور اب جو اللہ کے وفادار ہیں وہ بھی بس نام کے وفادار ہیں، اصل وفاداری کا دم انہی کا بھرتے ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم مسلمانوں میں سے بھی جو خالص اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے وفادار رہ گئے، اس لیے کہ لاٹھی اب ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ سفید کو سیاہ کریں ہمیں ماننا پڑے گا، وہ کہیں کہ یہ سیاہ ہے کہو یہ سفید ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ چیز سفید ہی ہوگی. یہ ہے وہ شیطانی نظام کا غلبہ اور تسلط پورے گلوب پر. اور وہ یہ نعرہ لے کر آئے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ اس شیطانی نظام کو پورے گلوب کے اوپر مسلط کرنا ہے، یہ ان کا موٹو. آٹھویں رکوع میں جو چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، آغاز ہوا تھا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے جو ہدایت کا مضمون ہے اسے ہر رنگ میں بیان کیا ہے، سمجھانے کا، بجھانے کا، بات کو ذہن میں دل میں اتارنے کا ہر اسلوب، ہر انداز اختیار کیا. تصریف آیات، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت واضح نہیں ہے، یہ قرآن مجید قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو حق کو سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہدایت تو بالکل سرفیس پہ ہے. ہاں طلب ہدایت کا ہونا شرط ہے، اگر وہ طلب ہدایت ہی نہیں ہے یا ہدایت منکشف ہونے کے باوجود بھی کچھ اپنے مفادات ہیں، کچھ ذاتی مفادات ہیں، کچھ تعصبات ہیں، اس کی وجہ سے حق کو نہیں مان رہے تو یہ الگ مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس دور میں ہدایت کا سامان جو ہے وہ موجود ہی نہ ہو، شیطان کا اتنا غلبہ ہو کہ کوئی اگر ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے تلاش کرنا بھی چاہے تو اسے ہدایت نہ ملے. یہ قرآن موجود ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال، ہر تمثیل، ہر نوع کی وضاحت ہم نے اس میں اختیار کی ہے اور ہدایت کو مبرہن کر دیا، منکشف کر دیا، واضح کر دیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان بہت ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. یہ جھگڑالو کس اعتبار سے؟ ہدایت بالکل واضح ہے، دلائل بالکل روشن ہے، لیکن چونکہ ماننے کی نیت نہیں ہے لہذا اس کے لیے خلاف دلیلیں لے کر آ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. اللہ کی ذات میں جو ہے وہ اس میں شک و شبے کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور انسان اسی کے سامنے اکڑتا ہے، کھڑا ہو کر جھٹلاتا ہے اسے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ ہدایت منکشف ہونا یہ ایک الگ ایشو ہے اور انکار کرنا ایک الگ ایشو ہے. انکار عام طور پر دو سبب سے کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ حق تو منکشف ہو گیا لیکن دل مانتا نہیں ہے، کچھ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں، کچھ تعصبات ہیں، کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حق کو نہیں مان رہا، اور ایک تکبر، تکبر کی وجہ اعراض کرنا. یہ آگے مضمون آئے گا کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کانوں میں روئی دے لیتے تھے کہ کہیں قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے. یہ ایک ڈھٹائی کا اور تکبر کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نو انسانی کے لیے اپنا پیغام، اپنا کلام نازل کیا اور یہ انسان اسے کان لگا کر سننا اور اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کیا پیغام ہے. یہ تکبر کی انتہا ہے. چنانچہ اس کے بعد وہ دلیلیں جو لاتے ہیں، کہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن. کہیں کہتے ہیں جی فرشتے نازل جب تک ہمارے سامنے نہ ہو، کتاب لے کر نہ اترے، ہم قرآن کو نہیں مانتے. اب یہ ہے جدل، مجادلہ، بحث، کج بحث. لیکن اس میں ایک بڑا احادیث میں ایک بڑا لطیف سا واقعہ بھی ہے، دلچسپ واقعہ ہے. اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلاوت فرمایا ایک خاص پس منظر میں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی طرف ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصبح گویا تہجد کے وقت وزٹ کیا اور دیکھا کہ وہ اس وقت اٹھے ہوئے نہیں تھے. اب یہ وزٹ کرنا بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبت اور قرب تھا، آپ کی خواہش تھی کہ یہ بھی اٹھا کریں تہجد کی نماز میں، ان کی کبھی وہ تہجد بھی جو ہے وہ فوت نہ ہو، یہ ایک آپ کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے آپ کے اس طرز عمل سے. تو اس روز اتفاق سے وہ نہیں اٹھے تھے، تو آپ نے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اٹھے نہیں. تو حضرت علی نے اس وقت جواب دیا، وہ بھی کسی خاص موڈ میں تھے اور باہر کے ایک وہ رشتہ بھی تھا، آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں ایک اعتبار سے، اور پھر یہ کہ خسر داماد کا رشتہ بھی ہے. باہر کیف اس وقت ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اٹھا دیتا. تو اس پر روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے واپس رخصت ہوئے، لیکن اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے آپ یہ الفاظ قرآنی آیت زبان سے ادا فرماتے رہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بہت جھگڑالو واقع ہوا ہے. اپنی کسی کوتاہی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتا ہے. تو یہ ایک لطیف سا معاملہ ہے. ہم ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی بھی بدنیتی کو دخل نہیں تھا، وہ ایک فوری جملہ ان کی زبان سے نکلا اور اس پر وہ تبصرہ ہے. لیکن واقعتاً انسان اپنی کجروی کے لیے بھی جب وہ شیطانی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دلائل لے آتا ہے. یہ ہے اصل اس کا مرض. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے اگلی آیت ہے جو اس وقت ہمارے زیر درس تھی. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر. یہ ایک امر واقعہ کا اظہار بھی ہے کہ جتنے رسول آئے وہ مبشر تھے اور منذر تھے، جو اہل حق ہیں، جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے، اور جو اہل باطل ہیں، شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، پیروکار ہیں، ان کے لیے وعید، ان کے لیے اللہ کے عذاب کی دھمکی لے کر آئے. لیکن یہاں خاص مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسولوں کو بھی ہم نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر لے آئیں، یہ کام رسولوں کا نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے. اما شاکرم و اما کفورا. رسول کا کام یہ ہے کہ راہ حق کو، راہ ہدایت کو واضح کر دے، اس کو بیان کر دے، اللہ کا پیغام پہنچا دے اور اس کی تفسیر کرے، اس کی وضاحت کرے، حق کو کھول کر بیان کر دے، باقی فیصلہ انسان کا اپنا. نہ اللہ کی سنت ہے کہ کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر لے آئے، نہ رسولوں کی یہ ذمہ داری ہے. تمہیں اللہ نے بتا دیا یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس سے آگاہ رہو. اور یہ اللہ کے سچے بندے جنہیں تم الصادق الامین کہتے ہو، جن کا کردار دامن کردار بے داغ ہے، یہ میرے نمائندے ہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ وحی ہے جو ان پر اتر رہی ہے، اور یہ حق لے کر آئے ہیں، ان کی بات مانو اور تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سچے ہیں. اب آگے فیصلہ تمہارا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، چوائس تمہاری اپنی. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ. اور جو کافر ہیں یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں بے بنیاد دلیلوں کے ساتھ، بالباطل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد. ہاں کچھ دلیلوں کا انہوں نے ایک تانا بانا تو بنا ہوا ہے، لیکن وہ تار عنکبوت ہے اس کی حیثیت، اس میں کوئی وزن نہیں، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں. اور ان بے بنیاد دلیلوں سے وہ چاہتے ہیں کہ حق کو پسپا کر دیں، یہ کفر کی کوشش رہی ہمیشہ سے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلابی. اور وہ جو فرمایا ایک جگہ کہ یہ کافر تو چاہتے ہیں اور یہودی خاص طور پر کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں سازشوں کے ذریعے. تو یہاں خاص لفظ آیا بالباطل، یہ مباحثہ بھی کرتے ہیں تو کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بالکل بے بنیاد، اور حق کو پسپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بنیاد. اب آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی بڑی واضح مثال موجود ہے. حق کے خلاف جو شیطانی قوتوں کا اعلان جنگ ہے, جو طبل جنگ بجایا ہے امریکہ نے 9/11 کے بعد, خاص طور پر اس کا جائزہ لیں, افغانستان پر حملہ کیا بغیر کسی ثبوت کے. دیکھیے دنیا میں یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ہے آپ اس کی جو خود مختاری ہے اس کو سلب کرنے کے لیے اس کے اوپر حملہ کریں, یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اور اگر کچھ کرنا بھی ہے, کوئی ثبوت ہو, کوئی واقعی کوئی دلیل ہو, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ کوئی جرم ثابت نہیں تھا, ابھی تک ثابت نہیں ہے پورے طور پر, نہ اس کو پیش کریں کسی عدالت کے اندر, اس وقت تو قطعاً نہیں تھا. اور ساری دنیا کو اکٹھا کر کے, ساری شیطانی قوتوں کو اکٹھا کر کے افغانستان پر حملہ آور ہوئے, کیا بنیاد تھی؟ ہمیں توفیق نہیں ہوئی. ہاں مغرب میں آوازیں پھر بھی اٹھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے تو کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, واقعی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, جو کریں آپ. تو یہ ہے معاملہ باطل کا. باطل جب سر چڑھ کر بولتا ہے اور جب شیطانی قوتوں کا ننگا ناچ ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے بے اصولی ہوتی ہے, نا انصافی ہوتی ہے, عادل و انصاف کی دھجیاں بکھیری جاتی. اس کے بعد آئیے عراق پر حملہ کیا, تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو وہ الزامات لگائے گئے تھے وہ بالکل بے بنیاد, جھوٹ, فریب, دھوکا, ان کی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی. اور ثابت ہوئی ہے تو صرف یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سارے الزامات غلط تھے, جو بنیاد بنائی گئی وہ سب جھوٹ. لیکن وہ اسی جھوٹ اور اسی دھوکے پر, اسی فریب کے اوپر جو ہے وہ ساری اپنی بنیاد رکھ کر چڑھائی کر رہے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, یہ باطل جو ہے اسی طریقے سے حق کو پسپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو کج بحثی والی میں نے بات کی تھی کہ جب انسان ایک غلط رستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے عقلی دلائل بھی دیتا ہے, اس کی ایک بڑی عمدہ مثال ہے جو آج کل کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں, جو قرآنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا انطباق اس وقت کے حالات پر کریں. ایک دلیل یہ دی جاتی ہے جی کہ چونکہ اس وقت امریکہ کا, یورپ کا, یہود و نصارہ کا غلبہ ہے دنیا پر, تو اصل مومن تو وہ ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سربلند ہوگے, غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. باقاعدہ یہ دلیل دی جاتی ہے. حالانکہ اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کرنا بالکل غلط ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو غالب اور سربلند ہوگا وہ مومن ہوگا, فرمایا یہ اے مسلمانوں تم اگر صحیح معنوں میں مومن ہوئے, ایمان کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا, تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ تم غالب اور سربلند ہوگے. لیکن یہ ہے کہ اس آیت کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل میں تو وہ ہیں, مومن تو وہ ہیں, اصل اسلام ہے تو وہاں پر ہے. اس فریب کا بھی پردہ چاک ہو گیا کہ جو اسلام وہاں پر ہے, جو اصول ہیں, جو اخلاق ہیں, جو عدل و انصاف ہے. فلسطین میں عدل و انصاف کی کیسی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, اور وہ بیچارے مظلوم وہ کچھ نہیں کر سکتے, اپنی جان پر کھیل بھی جائیں تب بھی وہ دہشت گرد ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. وہ خود کچھ حملے کے ذریعے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس, تب بھی وہی ظالم ٹھہریں گے. اس سے بڑی بے انصافی کوئی ہو سکتی؟ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تصور ہے, ایک روب ہے مغرب کا کہ اصل اسلام ہے تو وہاں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی صدی کے اوائل میں علامہ اقبال بھی گئے تھے یورپ, اور مصر کے ایک عالم دین الازہر کے مفتی محمد عبدہ, ریناؤنڈ سکالر ہیں, وہ بھی گئے تھے. لیکن دونوں نے واپس آ کر جو تاثرات بیان کیے وہ بالکل برعکس تھے. اقبال بھی اسلام کے ایک عظیم سکالر, اور مفتی عبدہ جو ہیں ان کا کیا کہنا, وہ تو مفتی بھی ہیں, علوم اسلامی کے اندر جو ہے وہ گہرے اترے ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اصل اسلام تو یورپ میں ہے, اور اقبال نے آ کر جو ہے وہ بتایا کہ وہاں جو کچھ ہے وہ دھوکا ہے, فریب ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے, چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر. ایک ہی وقت میں دو افراد گئے ہیں, ان کی آبزرویشن کا حاصل جو ہے ان کے اندر بعد المشرقین ہے. کیوں ہے؟ ایک صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے, ایک کو اللہ نے وہ نگاہ عطا کی ہے جو حقیقت بھی نگاہ ہے, تو ظاہر کے پردے میں چھپی ہوئی اصل حقیقت کو دیکھ رہا ہے. یہ دجل اس دور میں یہی تو ہے فریب, ظاہر بڑا روشن تابناک, لیکن وہ جو چنگیزی ہے وہ اب جا کر واضح ہوئی. چنگیزیت تو موجود تھی, پوٹینشلی موجود تھی, اس وقت بھی موجود تھی. تو یہ فرق ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں مزید واضح کروں اس بات کو, کہ اگر مسلمان ہے وہ اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے, دنیا کی دوڑ میں وہ ساتھ نہیں چل سکتا. آج کی دنیا کے لیے اس میں ساتھ چلنے کے لیے تو یورپ میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, اگر وزیر خزانہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہو اور وہاں رہا ہو. اسی طرح جو بھی لیڈنگ ہمارے ہاں محکمے ہیں ان کو چلانے والے جو ہیں وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بیسٹ کے پڑھے ہوئے ہوں تو وہ چلا سکتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے, کسی حد تک اس میں صداقت بھی ہے, لیکن میں آپ کو اس کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں. طالبان کے بارے میں ایک عام تاثر اور جو ویسٹ نے پروپیگنڈا کیا وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی جاہل, اجڑ, گمار, تہذیب و تمدن سے نا آشنا, پتھروں کے دور کے رہنے والے, وہ کوئی اس قسم کی مخلوق. میں آپ کو اس میں گواہی دوں گا, یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے, چند مہینے پہلے ہمارا دورہ افغانستان ہوا تھا, بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی والد محترم ساتھ تھے, وہ ایک سرکاری دورہ تھا. کابل میں پاکستان کے جو سفیر تھے اس وقت, ایوب درانی غالباً, ایوب تو نام تھا ان کا, غالباً پورا نام ایوب درانی ہے, اللہ اعلم, صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے, اور جیسے ہمارے جو ہے سول سروسز اکیڈمی میں تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ اور تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں, جو بیوروکریسی ہوتی ہے اسی کا ایک سمبل تھے, کلین شیو, بہت ہی سوٹڈ بوٹڈ. بلکہ حیرت بھی ہوئی تھی, کئی دن چونکہ افغانستان میں رہنے کا اتفاق ہوا تو کسی مرد کو کلین شیو دیکھا اسی شخص کو بہت دنوں کے بعد پہلی مرتبہ. بار کیف, میں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کی گواہی دے رہا ہوں, وہ کوئی مولوی نہیں تھا. اس شخص نے کہا جی کہ طالبان ہم سے کئی میدانوں میں بہت آگے ہیں. ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کسی سول سروس اکیڈمی میں تربیت حاصل نہیں کی, لیکن جتنے عمدہ طریقے سے انہوں نے افغانستان کو سنبھالا, یہاں امن قائم کیا ہے, یہ غیر معمولی بات ہے, یہ ہم سے بہت آگے. کہاں تربیت حاصل کی ہے انہوں نے؟ وہ تو بسم اللہ کے گنبد میں پلے بڑے تھے, اگر تھے بھی تو یہ کہاں سے آئی ان کے اندر صلاحیت اور مہارت کے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے افغانستان کو ویپن فری کر دیا, اور ان کے حسن انتظام کا معاملہ نظر آتا تھا کہ وہاں کہیں آپ کو فوجی دستے گشت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے, کیونکہ مجھے دو مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. کہیں کہیں کسی اہم مقام پر طالبان میں سے کوئی ایک دو افراد جو ہیں وہ کلاشن کوف لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ادر وائز کوئی فوج, کوئی پولیس, کوئی دستے کہیں نہیں, اور کامل امن و امان. انتظامی اعتبار سے انہوں نے کہا ہم سے بہت بہتر ہیں, اگرچہ کسی سول سروسز اکیڈمی میں انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی. ایک گواہی ان کی یہ ہے, اور دوسری گواہی یہ ہے کہ لڑنے میں, فائٹنگ میں, فوجی ٹریننگ میں ہم سے بہت آگے ہیں, اگرچہ کوئی باضابطہ ٹریننگ انہوں نے حاصل نہیں کی ہے, لیکن شمالی اتحاد کے خلاف جن کی اسٹریٹجی ہے اور جس طریقے سے یہ فائٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے فوج سے بہت بہتر. تو یہ ہے معاملہ اس چیز کو. یہ تو ویسٹ نے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اجڑ تھے, گوار تھے, اور ہم بھی جو ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں, یہاں پر اسلامی اسکالر بھی بہت سے, وہ بھی اسی بات کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن حقیقت یہ ہے ہم بری طرح فیل ہیں ان میدانوں میں جن میں وہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے تھے. ساری تربیت, ساری ٹریننگ, ساری تعلیم, ساری ایجوکیشن کے باوجود تبھی تو دنیا کی ساری قوتیں جو ہیں ان پر پل پڑی تھیں کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. تو یہ غلط فہمیاں جو ہے ان کو ذہن سے نکال دیجئے. یہ مروبیت ہے جو ہم پر مسلط ہے, جس کو اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کی دولت عطا کرے, جو اللہ کا وفادار بنے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ڈائمنشن ہمارے سامنے نہیں ہے. تو بہر کیف یہ ہیں وہ کج بحثیاں اور غلط جو شکوک و شبہات حق کے بارے میں ڈالے جاتے ہیں, پھیلائے جاتے ہیں, پیدا کیے جاتے ہیں. اور ہم چونکہ عادی ہیں انہی اسلام دشمن طاقتوں کی زبان سے سننے اور انہی کی آنکھوں سے دیکھنے کے, لہذا ہم ان سب باتوں کو ایسے یقین کرتے ہیں جیسے وہی آسمانی ہو. چنانچہ اب چونکہ یہ بات نکلی ہے تو ایک چیز اور واضح کرتا ہوں کہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا تھا کہ انہوں نے عورتوں کو گھروں میں بٹھا دیا. جزوی صداقت ہے اس میں. ان کے پاس تعلیم کے وسائل ہی نہیں تھے, ورنہ تعلیمی نظام انہوں نے شروع کیا. فرسٹ پرائیورٹی ان کی مردوں کے لیے تھی. اور یہ بھی سن لیجیے کہ فری آف کاسٹ تعلیم انہوں نے شروع کی ہی, اگرچہ وسائل نہیں تھے. اور ہم نے تعلیم کو انڈسٹری بنا دیا ہے. حکومت کوئی ذمہ داری نہیں لیتی کہ تعلیم دینا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ تعلیم حاصل کرے, جس کے پاس نہیں ہے وہ جائے بھاڑ میں. حکومت کی پالیسی تو یہ ہے. انہوں نے کہا جو آئے پڑھے, سارا خرچ ہم برداشت کریں گے. فری آف کاسٹ تعلیم کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے بجٹ کا بڑا حصہ تعلیم کے لیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی انہوں نے پلاننگ شروع کی تھی. لیکن جو خاص بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اس دور میں جو خواتین ملازمت پیشہ تھی انہوں نے گھر بٹھایا, وہاں کے حالات ابھی ایسے نہیں تھے, لیکن جو ملازمت پیشہ خواتین تھی ان کو وظیفے ان کے گھر میں پہنچائے جاتے تھے. یہ پہلو کوئی نہیں بتائے گا. تو یہ ہے باطل کا پروپیگنڈا, اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ حق کو پسپا کرے. اور اس میں اس وقت وہ بہت آگے ہے یقیناً. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا, اور ان لوگوں نے جو اہل باطل ہیں اور جو ان کے ساتھ شریک ہیں, ان کے چیلے چانٹے ہیں, جو ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں, انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا انہیں مذاق کا نشانہ بنا رکھا. وہ جی اللہ کی مدد, ایسے ہی فسانے ہیں. کہاں کون سا عذاب؟ اس وقت کوئی, اگر میں زبان حال استعمال کروں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے. یہاں تو مرضی چل رہی ہے امریکہ کی, یہاں تو عالمی طاقتوں کا راج ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا. لہذا ہمیں جو ہے ان کے آگے جھولی پسارنی ہے, ان کے دامن میں پناہ لینی ہے, ان کی باتوں کو صحیح ماننا ہے, اس لیے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے, خبردار کیا ہے, اپنے عمل سے اس کی توہین ہو رہی ہے, اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, اور وہ ان آیات سے اعراض کرے, ان کی طرف توجہ نہ دے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول جائے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے, جو آگے بھیجا ہے, اسے اپنے انجام کی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ جو میرے کرتوت ہیں, جو میری حرکتیں ہیں, کیا سزا مجھے ملے گی. اسے بالکل بے فکر ہے. فراموش کیے ہوئے. یہ قوم ہے اللہ کی آیات کے ذریعے جنہیں خبردار کیا گیا, جنہیں نصیحت کی گئی, جن کی تذکیر ہوئی ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. یا اگر پھر بھی توجہ نہ کریں, اس میں اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے دو طبقات نمایاں تھے, ایک سرداران قریش, اس لیے کہ وہ قرآن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں, بار بار سنا رہے ہیں, وہ توجہ ہی نہیں کر رہے, تکبر کی وجہ سے اعراض, اپنے انجام سے بے پرواہ, ٹھیک ہے جو ہو جائے, جس عذاب کی دھمکی سنا رہے ہیں وہ لے آؤ, یہ طرز عمل تھا. اور دوسرے وہ لوگ کے جو علماء یہود اس وقت تھے, وہ خوب پہچانتے تھے کہ یہ قرآن حق ہے, یہ نبی جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, انہی کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں, خوب جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود اعراض, اس کے باوجود انکار, ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. اللہ کا کلام ہو اور پھر اس سے یہ, اس کے ساتھ یہ تغافل, یہ اعراض, یہ بے اعتنائی. اور اس دور میں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے سب سے بڑے مستاق آج بھی یہودی. وہی ہیں جو قرآن مجید میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے, کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹروورشیل بنانے کی, اور وہ اس حق کو کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے تکبر اور حسد کی وجہ سے. اور پھر درجہ بدرجہ جن پر بھی حق منکشف ہو گیا ہو اور وہ حق کو کے انکشاف کے باوجود اللہ کی اس ہدایت کی طرف توجہ نہ کرے, وہ سب اسی مصداق میں آتے ہیں. یہود کا معاملہ تو بالکل واضح ہے, ان کے علماء, ان کے سکالر, وہ خوب جانتے ہیں, وہ اسلام کو ہم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. چنانچہ ان کے تھنک ٹینک جو رپورٹس مرتب کرتے ہیں اسے پڑھ کر آنکھیں کھلتی ہیں کہ واقعتاً ہمیں تو معلوم نہیں ہے اسلام کے بارے میں, ہمارا عام مسلمان جو ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں صحیح اسلام کیا ہے جس سے انہیں خطرہ ہے. ہمارے یہاں کے دانشور تو انہی کی آنکھ میں ہاں ملا رہے ہیں, وہی بورڈریٹ اسلام, انلائٹنڈ اسلام, وہ کون سا ہے جس میں طالبان کو اجڑ اور گوار ثابت کیا جائے, جس میں ثابت کیا جائے کہ وہ جو ہے غلط کر رہے تھے, اس کے لیے دلائل کا انبار لگائے جائیں, اس کے لیے قرآن کی بھی غلط تشریح کی جائے. یہ ہو رہا ہے, انہی کو پذیرائی ملتی ہے میڈیا کے اندر, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. تو یہ ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً لَّن يَفْقَهُوا. جو ایسے لوگ ہیں جن پر حقیقت منکشف ہو جائے, حق واضح ہو جائے, پھر نہ مانے, ان کی سزا کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں, اَن يَفْقَهُوا, کہ اب وہ اس کو سمجھنے سے, اللہ کے کلام کو سمجھنے سے اب محروم ہیں, تہی ہیں. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے ہم نے. اب یہ قرآن کی بات, ہدایت کی بات ان کے کانوں سے گزر کر دل تک نہیں پہنچ سکتی, یہ سزا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اور اگر تم انہیں راہ ہدایت کی طرف, سیدھے راستے کی طرف, قرآن کی طرف, صراط مستقیم کی طرف بلاؤ, تو یہ ہرگز کبھی بھی تمہاری بات ماننے والے نہیں, اس رستے کو اختیار کرنے والے نہیں, ہرگز راہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں. اب توفیق سلب ہو چکی, چونکہ یہ سورہ مبارکہ, سورہ کہف جو ہے ہجرت سے متصلا قبل کے جو پیریڈ ہے, جو عرصہ ہے, اس میں نازل ہوئی ہے. تو خاص طور پر سرداران قریش 13 سال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کا پیغام سناتے رہے, ایمان کی دعوت دیتے رہے, حق ان پر بار بار منکشف ہوا, یہ تو اللہ کو معلوم ہے, دل گواہی دیتا رہا کہ یہ حق ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اسی طریقے سے ہر شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ حق کو منکشف کرتا ہے اس پر مختلف انداز سے، موقع دیتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، متعدد بار، لیکن پھر اللہ کی ایک سنت ہے، ایک خاص سٹیج پر جا کر ہدایت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. اگر وہ شخص حق واضح ہونے کے باوجود اس کو اختیار نہ کرے اور مسلسل گریز کرتا رہے تو ایک سٹیج پر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے کہ اب نو ریٹرن، بات ختم ہو گئی، مہر لگ گئی. وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تمہارا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. لو یواخذہم بما کسبوا، اور اگر وہ پکڑنے لگے انہیں ان کی کمائی پر جو گناہ ہیں، فوری پکڑ کرنے لگے اللہ تعالی، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، اگر فوری پکڑے اللہ، لعجل لہم العذاب، تو جلدی لے آئے ان پر عذاب. یعنی اللہ تعالی غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، بہت رحمت والا ہے. تو اس کا اظہار دو طریقوں سے ہو رہا ہے، ایک یہ کہ وہ بار بار انسان کو موقع دیتا ہے، حق منکشف کرتا ہے، اب بھی قبول کر لے، اب بھی راہ راست پر آ جائے، پھر موقع دیا، پھر موقع دیا. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے کسی کو موقع ملا اور پھر اس کے بعد اس سے توفیق سلب ہو گئی. اللہ تعالیٰ بار بار موقع عنایت فرماتا ہے. اور دوسری اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ فوری پکڑتا نہیں، ورنہ انسانوں پر اگر فوری پکڑ آنے لگے تو سرداران قریش پر تو بہت جلدی عذاب آ جانا چاہیے تھا. اور اس وقت کے جو فرعون ہیں اور قارون ہیں ان پر بھی پکڑ بہت جلدی آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیے جا رہا، ڈھیل دیے جا رہا. یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کی شان غفاری بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، اس کا حلم بھی ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے. ورنہ یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. لعجل لہم العذاب، اللہ تعالیٰ جلد عذاب لے آئے ان پر اگر فوری پکڑے. بل لہم موعد، نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین، ایک وقت ہے، ایک وقت تک انہیں ڈھیل دی جائے گی، قبول حق کا دروازہ بھی کھلا رہے گا ایک وقت تک، اس کے بعد پھر وہ وقت مہلت ختم ہو جاتی. ہر قوم کے لیے بھی ایک وقت معین ہے اور رہا ہے، ہر فرعون اور ہر نمرود کا بھی ایک وقت معین طے ہے اللہ کے، کب تک اسے مہلت دینی ہے. وقت کے بڑے بڑے فرعونہ جو ہیں وہ آئے اور ختم ہوئے، اس وقت بھی ہیں، وہ کوس لمن الملک بجا رہے ہیں، انا ربکم الاعلا کے نعرے لگا رہے ہیں کہ کون ہے مد مقابل. اور مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بغاوت، اتنا ظلم، اتنی ناانصافی پوری دنیا میں مچا رہے ہیں، کوئی گرفت نہیں آ رہی، کوئی پکڑ نہیں آ رہی، دندناتے پھر رہے ہیں رمزفیلڈ بھی اور کولن پاول بھی اور بش بھی اور ان کے چیلے چانٹے جو اسلامی ملکوں میں دندنا رہے ہیں وہ بھی، کیوں نہیں پکڑ آ رہی. بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وقت، وعدے کا وقت طے ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے اور وہ ٹل نہیں سکتا جب وہ وقت آ جائے گا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ جو بستیاں ہیں، اور ان بستیوں سے مراد ہیں یہ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ان کے کھنڈرات ہیں، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہیں. اہل عرب جب سفر کرتے تھے شام کی طرف تو ان میں سے اکثر بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، کھنڈرات سے گزرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہ جو بستیاں ہیں یہاں کبھی قوم سمود آباد تھی، کبھی قوم عاد تھی، قوم شعیب ہے، مدائن صالح ہیں، وہاں سے گزر ہو رہا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا جب یہ حد سے گزر گئے. وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. یہ اللہ کی سنت ہے، وہ وقت دیتا ہے اور ایک وقت معین پر ہی پکڑتا ہے. اس سے پہلے انہیں بھی ڈھیل دی جاتی ہے، وہ بھی اپنا خوب سے باطن جو ہے اس کو نمایاں کر دے، جو شیطنت چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کریں، بروئے کار لے آئیں، جتنی بھی شیطنت ہے اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ اہل حق کی بھی آزمائش ساتھ ساتھ چلتی ہے، ان میں کتنی استقامت ہے، کتنے ہیں جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں زمینی حقائق کے علاوہ بھی کچھ حقائق ہیں، صرف زمینی حقائق ہی نہیں ہیں. یہ ہے امتحان جو ساتھ ساتھ چل رہا. اور پھر ایک وقت سب کے لیے طے ہے، اور یہ بات جان لیجئے، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ جو حالات بھی ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعی جرائم کی سزا ہے جو انہیں مل رہی ہے. 56-57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے. سعودی عرب کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، کچھ اسلامی شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے جزوی طور پر بس. وہاں بھی ساری معیشت سود پر ہے، وہاں کا سیاسی نظام جو ہے ملوکیت ہے، خلافت نہیں ہے کہ جو اسلامی نظام ہے، تو کہیں نہیں ہے اسلام. مسلمان کا رول تو یہ تھا کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اپنے عمل سے نمونہ پیش کرے، ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست عدل و انصاف قائم کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کرے. جب یہ نہیں کیا تو پھر پٹائی ہو رہی ہے، اور کتنی اور ہونی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی آیت آئی تھی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جس کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہو پھر بھی انکار کر دے. ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کے پیغام کو پوری نوع انسانی تک پہنچائیں. ہم خود اپنے عمل سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا نظام حکومت، ان سب کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام سے دور جاتے ہیں. یہ حجابات ہم نے خود تاریخ کیے ہوئے ہیں، ان کے اسلام نہ لانے کے بھی مجرم ہم ہیں آج. تو وہ سزائیں تو مل رہی ہیں جو ملنی ہیں، لیکن میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سزاؤں کے بعد اب اسی میں اہل ایمان بھی آئیں گے آگے، اللہ کی وفادار، وہ اس باطل نظام، ابلیسی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے بھی اٹھیں گے، اور آہستہ آہستہ ایک مرحلہ آئے گا کہ بالآخر کل پورے عرض پر ایک ہی ورلڈ آرڈر ہوگا، لیکن وہ اسلام کا ورلڈ آرڈر ہوگا. الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے، وہ وعدہ ہے اللہ کا. تو ہر شے کے لیے ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا، ابلیس کو بالآخر ناکامی ہوگی، آخری اور مکمل شکست وہ ہونی ہے. لیکن وجعلنا لمہلکہم موعدا، ان باطل قوتوں کی ہلاکت کا بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے وہ واقعہ جس کا میں نے پچھلی مرتبہ حوالہ دیا تھا، لیکن آج تو وقت کم ہے، اس کا کچھ میں تعارف کروا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص شخصیت سے ان کی ملاقات ہے، اور اس میں کچھ تجربہ انہیں کرایا گیا جسے عام طور پر موسیٰ اور خضر کے واقعے سے ہم یاد کرتے ہیں. علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اس سورۃ کہف میں کل چار واقعات ہیں، چار سٹوریز کہہ لیجئے، چار قصے کہہ لیجئے، اور ان کے حوالے سے کچھ مورل لیسن ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیے. ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، اور اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکریج کرتا ہے کہ جو پیور اکیڈیمک انٹرسٹ کے سوالات ہیں ان کو بالکل نظر انداز کرتا ہے، بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. مسلمان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے حاصل پر، اس مورل لیسن پر، اس سبق پر توجہ دے، وہ علمی نکات کے اندر مت الجھے. چنانچہ اصحاب کہف کا واقعہ آیا تو اسی نوعیت سے آیا. پھر دو افراد کا قصہ آیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. دو افراد، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اس دور کے اعتبار سے وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار، وہ ایک سمبل، یعنی تمام وسائل، ذرائع، مال و دولت، وقت کے اعتبار سے اسے حاصل تھی. اور اسی طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں وہ اللہ کے وجود اور آخرت کے بارے میں بھی شک و شبے کا شکار ہو گیا، پتہ نہیں شاید ہو کہ نہ ہو، اور اگر ہوا بھی تو وہاں بھی مجھے زیادہ ملے گا. اور دوسرا شخص ایک مرد درویش جسے دنیا کے اسباب و وسائل اور دولت میں سے تو حصہ نہیں ملا تھا، لیکن ایمان اور توکل کی دولت اسے اللہ نے عطا کی تھی. اب وہ قصہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. تیسرا قصہ یہ آ رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے خاص طور پر جس چیز کو ظاہر کیا گیا وہ یہ کہ حالات اور واقعات کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے. ایک تشریعی حکومت ہے، ایک تکوینی حکومت ہے اللہ کی. تکوینی حکومت کیا ہے؟ کہ یہ جو اسباب و علل ہیں انہی کے پردوں میں اللہ تعالی اپنی تدبیر امر فرما رہا ہے، اور اس تدبیر امر میں جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر اگر کسی کے حق میں شر بھی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا ماننے والا اللہ کا وفادار ہے تو اس شر کے پردے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی خیر پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی. بظاہر نقصان ہو رہا ہے لیکن جسے یقین ہے کہ اللہ میرا مولا ہے، میرا پشپناہ ہے، میرا ساتھی ہے، مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، تو وہ یقین صرف اعتقادی حد تک نہیں ہے. ثابت ہوا کہ واقعتاً، بہت سے واقعات سے ثابت کیا ہے یہاں پر، کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اس شر میں سے اس کے لیے خیر ہی برآمد کر رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا دیکھنے والوں. ظاہر اور باطن کا جو فرق ہے وہ ہے کہ جو اس رکوع سے اور اس قصے کا اصل حاصل ہے، اس پر تفصیلی گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی. اس کا جو پس منظر ہے، یعنی اس واقعے کا پس منظر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرا ایک بندہ ہوگا، اس سے ملاقات کرنا. تو احادیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ واقعی حضرت موسیٰ کا ہے، چونکہ بعض تفسیری روایتوں میں بعض مفسرین کو یہ اشکال ہوا کہ حضرت موسیٰ کی بجائے یہ کوئی اور موسیٰ ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت نے واضح کر دیا کہ نہیں، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں ہوا، جو بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. ایک مرتبہ کہیں وہ خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس وقت دنیا میں کیا تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، صاحب علم؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اگرچہ اپنی جگہ غلط نہیں تھا، اللہ کے رسول وہ ہیں، وقت کے رسول، ان سے بڑھ کر صاحب علم کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اس وقت دنیا میں انسانوں میں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مواخذہ فرمایا ان کا، اور ان پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ علم کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی ڈائمنشنز ہیں، کسی ایک پہلو سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم بہت زیادہ دیا ہے تو کسی دوسرے پہلو سے کسی اور کو بھی علم عطا ہوا ہے، اور اس میں جو ایک توازو اور انکسار کا معاملہ ہونا چاہیے، گویا وہ کچھ ان کے اس جواب میں وہ اس درجے کا نہیں تھا جو ایک معیار مطلوب کے مطابق تھا، جو اللہ تعالیٰ جس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے اتنے اونچے بندوں سے. تو فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر ایک صاحب علم میرا بندہ ہے، جا کے اس سے ملو اور اس سے علم سیکھو. تو پھر وہ نکلے ہیں، اور وہاں پر جو حکم تھا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس جگہ پہنچو. اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ دو دریا جو ہیں وہ کون سے ہیں. کسی نے کہا دجلہ و فرات جہاں پر ملتے ہیں، کسی نے کہا کہ جو نیل ہے، ایک النیل الارزق اور ایک النیل الابیض، یہ دریائے نیل جو ہے یہ دو شاخہ ہوتا ہے، خرطوم کے قریب جا کر ملتا ہے، شاید وہ جگہ ہے. بہرحال قرآن نے اس کو کھلا چھوڑا ہے، جو بھی جگہ تھی کوئی ایک مقام تھا جہاں پر وہ اس کے لیے نکلے، اور ان کے ساتھ ایک ان کے مصاحب تھے حضرت یوشع بن نون جو ان کے بعد خلیفہ ہوئے، اور وہاں پر وہ پہنچے اور ان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے کچھ علم حاصل کروں، تمہارے علم سے میں استفادہ کروں، تو مجھے موقع دو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. اور پھر تین واقعات پیش آئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، اگرچہ ان صاحب نے، جن کا نام روایات میں خضر آتا ہے، خضر علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا کہ جو واقعات بھی ہوں تم نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم سے صبر نہیں ہوگا، اور وہ اندیشہ ان کا درست ثابت ہوا. اور تین واقعات ایسے ہوئے کہ جن پر ظاہر جو کیفیت تھی حضرت موسیٰ صبر نہ کر سکے، اور ہر مرتبہ اعتراض داغ دیا انہوں نے، اور بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. خضر علیہ السلام نے ان سے یہ کہا. بس اب جو ملاقات تھی وہ پوری ہوئی، پھر اصل واقعے کی حقیقت بیان کی کہ در پردہ معاملہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر اس کی مشیت کیا کار فرمائی تھی اس کی. یہ واقعہ ہے جو تفصیل سے یہاں پر آیا ہے. انشاءاللہ اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ جو ہے وہ اگلی مرتبہ سبقن سبقن کریں گے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.